الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد، بسم الله الرحمن الرحيم: واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. مولايا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي. فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفمي. دع ما ادعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكمي. جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. فاغفر لناشدها واغفر لقارئها سألتك الخير يا ذا الجود والكرم حضرات محترم قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید کی سورۃ الاعراف کی دو آیات کریمہ تلاوت کی ہیں. آیت نمبر 156 اور آیت نمبر 157. ان دو آیات کریمہ میں اللہ تعالی جل شانہ نے اپنے محبوب سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم مقام بیان فرمایا اور امت مصطفیٰ امت محمدیہ علیہ الصلات والتسلیمات آپ کا مقام جو ہے یعنی اس امت کا ہم گناہگاروں کا اللہ تعالیٰ نے اس آیات کریمہ میں ان کو عظیم نعمت سے نوازا ہے. ایسی ایسی باتیں دیکھنے میں آئی ہیں مطالعے میں کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ کہاں ہم اور کہاں جو ہے یہ مقام رفیع جو سرکار دو عالم شفیع معظم نور مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وسیلہ جلہ سے ہم گناہگاروں کو یہ مقام حاصل ہوا. گزشتہ جمعے کو جو درس ہمارا چل رہا تھا اس میں ہم نے ذکر یہ کیا کہ جب سیدنا موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قوم سے 12 قبیلوں میں سے ہر قبیلے سے 6 آدمی لے کر 70 آدمی لے کر وہاں پہنچے اور انہوں نے کہا کہ ہم رب تعالیٰ کو دیکھنا چاہتے ہیں, ہم نہیں یقین کرتے کہ آپ کی رب تعالیٰ سے بات ہوئی ہو جب تک کہ ہم خود اپنے آنکھوں سے نہ دیکھ لیں اپنے مشاہدہ نہ کر لیں. تو ان کی اس بے ادبی پر زلزلہ بجلی آئی زلزلہ آیا اور وہ 70 کے 70 ہلاک ہو گئے. سیدنا موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ اپنی قوم کو جانتے تھے انہوں نے کہا اے رب تعالیٰ یہ کیا ہو گیا, اب میں کیسے واپس جاؤں گا؟ تو مہربانی فرما کہ ان کو زندہ فرما, ہماری غلطیوں کو معاف فرما اور ہمارے پر رحم فرما. تین دعائیں آپ نے کی جو پچھلی آیت میں مذکور ہے. کون سی؟ اتہلکنا بما فعل السفہاء منا, کیا اے اللہ تو ان چند بے وقوفوں کی وجہ سے جنہوں نے مچھڑے کی پوجا کی ان کی وجہ سے آپ ہم ان 70 کو ہلاک کر دیں گے, اے اللہ ایسا نہ فرما. حالانکہ وہ 1,08,000 تھے, 6,08,000 آدمی تھے جنہوں نے مچھڑے کی پوجا کی تھی اور 12,000 تھے جنہوں نے نہیں کی تھی. تو فرمایا کہ ان بے وقوفوں کی وجہ سے اے اللہ تو ہمیں عذاب دے گا, ان کو زندہ فرما. ایک یہ دعا کی, ایک دعا کی انت ولینا فاغفر لنا, اے اللہ تو ہمارا مولا ہے ہمیں بخش دے. تیسری دعا یہ فرمائی وارحمنا, اے اللہ ہمارے اوپر مہربانی اور رحم فرما, انت خیر الغافرین, تو بہترین بخشنے والا ہے. اللہ تعالی جل شانہ نے ان کی یہ تینوں دعائیں قبول فرمائی. کیسے؟ ان 70 آدمیوں کو زندہ فرما دیا, وہ زندہ ہو گئے. اب دوسری دعا کہ اللہ ہمارے گناہ کو بخش دے, اللہ تعالیٰ نے ان کی خطا کو بخش دیا, جو اس وقت کا قانون تھا اس کے مطابق بخش دیا. قانون کیا تھا بنی اسرائیل میں؟ کہ اگر کسی آدمی کا کوئی عضو گناہ کرتا ہے اس عضو کو کاٹ دیا جاتا, یہ اس کی توبہ ہوتی تھی. ہاتھ نے ظلم کیا ہاتھ کو کاٹ دیا جاتا, یہ اس ہاتھ کی توبہ ہے. زبان نے جرم کیا زبان کو کاٹ دیا جاتا, کسی نے کسی کو قتل کیا ہے تو کوئی دیت جو ہے اسلام میں جو ابھی دیت ہے یہ دیت اس وقت نہیں تھی، اس کے بدلے میں اس آدمی کو اگر توبہ کرنا چاہتا ہے تو آپ کوئی آدمی اس کو قتل کر دے تو اس کی توبہ منظور ہے. تو اس قانون کے مطابق جو ہے حکم ہوا کہ ٹھیک ہے تمہاری توبہ قبول ہے. تو کیسے قبول ہو؟ جن لوگوں نے بچھڑے کی پوجا نہیں کی وہ ہاتھ میں تلواریں لے لیں، اور جنہوں نے پوجا کی ہے ان کو قتل کر. تو یہ جب جان دے بیٹھیں گے قتل ہو جائیں گے، اور توبہ بھی ساتھ توبہ کی نیت سے قتل ہوں گے تو توبہ قبول ہو جائے گی. تو یہ دعا بھی قبول ہو گئی، موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی ہمیں بخش دے، بخش دیا گیا. ورحمنا، رحم فرما دیا گیا ان کی بخشش، قیامت کے دن وہ عذاب ان کو نہیں ہوگا مشرک کا. یہ تین دعاؤں کا ذکر ہے. اب آگے سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام دو دعائیں اور فرماتے ہیں. ایک دعا یہ کی واکتب لنا، جس کا آج درس شروع ہو رہا ہے، واکتب لنا فی ہذہ الدنیا حسنا وفی الآخرة انا ہدنا الیک، اور ہمارے لیے اس دنیا میں بھلائی لکھ دے. بخشنے کے بعد جو ہے تو اے اللہ بنی اسرائیل میری قوم کے لیے اس دنیا میں بھلائی لکھ دے، وفی الآخرة پہ اور آخرت میں بھی بھلائی لکھ دے. انا ہدنا الیک، بے شک ہم تیری طرف رجوع لائے. ہدنا، ہدنا کا مطلب ہوتا ہے کہ گناہ کرنے کے بعد ہم توبہ کر کے تیری بارگاہ میں اے اللہ حاضر، اس کو کہتے ہیں ہدنا الیک. یہ یہود کو بھی، یہودا کی اولاد سے ہیں، یہ بھی اس لیے کہ یہ گناہ کرنے کے بعد رجوع کیا انہوں نے، تو اس لیے ان کو بھی یہود کہا جاتا ہے ایک روایت کے مطابق. تو ہدنا کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ توبہ کی غرض سے اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرنا، اس کو جو ہے ہادا یہودوں سے تعبیر کرتے ہیں کہ ہدنا الیک، ہم تیری طرف رجوع لائے. اسی لیے کسی شاعر نے کہا ہے یا را کے بعد ذنب ہد ہد، یا را کے بس ذنبِ ہد ہد وسجد کانہ کا ہد. یا را کے بس ذنب، اے گناہوں کے گھوڑوں پر سوار ہو کر دوڑنے والے، یعنی ہر وقت گناہ کرنے والے. یا را کے بس ذنب، اے گناہ پر سواری کرنے والے، یعنی ہر وقت گناہ کرنے والے. اے گناہ کے گھوڑے پر سوار ہو کر دوڑنے والے، ہد ہد توبہ کر، توبہ کر، ہد ہد توبہ کر، توبہ کر، اللہ کی بارگاہ میں رجوع کر. کب تک گناہ کرتا رہے گا؟ کیسے توبہ کر؟ وسجد، سجدہ کر اللہ کی بارگاہ میں، کانا کا ہد ہد، گویا کہ تو ہد ہد ہے. ہد ہد کو دیکھا ہم نے، یہ جو وڈ پیکر ہوتا ہے یہ بہت جلدی زمین پر چونچے مارتا رہتا ہے، کہ جیسے وہ جو ہے اس کو آرام نہیں آتا، وہ چونچے زمین پر مارتا رہتا ہے یعنی سجدہ کرتا رہتا ہے، تو بھی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کے بعد بار بار سجدہ کر. یا را کے بس ذنبے ہد ہد وسجد کانا کا ہد ہد، اللہ کی بارگاہ میں بار بار سجدہ کر، گویا کہ تو ہد ہد پرندہ ہے ہر وقت سجدے میں، کیونکہ سجدے میں جو توبہ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو زیادہ قبول فرماتا ہے. سجدہ جو ہے یہ انتہائی اعلی قسم کی عبادت ہے، کہ یہ سجدہ صرف اللہ کی ذات کو کیا جاتا ہے اور کسی کو نہیں کیا جاتا، اس لیے یہ انتہائی اعلی قسم کی عبادت شمار ہوئی ہے. تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے دو دعائیں اور مانگی، اور کتنی جامع دعا ہے. قرآن کریم سے ہمیں بھی یہ سبق ملا ان کی اس دعا سے کہ آدمی جب دعا کرے تو جامع دعا کرے جس میں ہر چیز آ جائے. ایک چیز نہ مانگو، کیونکہ تم اس ذات سے مانگ رہے ہو جو مانگنے سے خوش ہوتا ہے. تم اس ذات سے مانگتے ہو جس سے نہ مانگو تو وہ ناراض ہوتا ہے. تم اس ذات سے مانگ رہے ہو جس کے علاوہ اور کوئی دینے والا نہیں ہے. تم اس اللہ سے مانگ رہے ہو جس کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، تم اس ذات سے مانگ رہے ہو کہ اس کو چھوڑ دو گے تو اور کون دے گا تمہیں، تو اس لیے اس سے جب مانگو تو جامع چیز مانگو، یہ نہیں کہ جو ہے نا آج کا کھانا مانگ لو، ہاں جی آج کی زندگی مانگ لو، اے اللہ تو ہمیں رزق عطا فرما، ہمیں دولت عطا فرما، ہمیں دنیا کی نعمتیں عطا فرما، ہمیں آخرت کی نعمتیں عطا فرما، اپنا رحم و کرم نازل فرما، جو بھی دعا آپ مانگ سکتے ہیں جامع دعا مانگی، موسیٰ علیہ السلام نے کتنی جامع دعا مانگی دیکھیں آپ، واکتب لنا فی ہذہ الدنیا حسنہ، اے اللہ ہمارے لیے اس دنیا میں حسنہ دے، حسنہ کس کو کہتے ہیں؟ ہر قسم کی بلائی کو حسنہ کہتے ہیں، دنیا کی ہر چیز مانگ لی، دیکھیں آپ دنیا میں انسان اولاد کی ضرورت اس کو ہوتی ہے تو اولاد کو بھی مانگ لیا کہ یہ بھی حسنہ ہے، پھر رزق کی فراوانی کی ضرورت ہوتی ہے وہ بھی حسنہ میں داخل ہے وہ بھی مانگ لیا، اولاد فرما بردار مانگے یہ بھی اس حسنہ میں داخل ہے یہ مانگ لیا، ماں باپ کی اطاعت کرنا یہ بھی حسنہ میں داخل ہے یہ بھی مانگ لیا، حلال پاکیزہ رزق جس میں کسی قسم کی کمی نہ ہو وہ بھی حسنہ ہے وہ بھی مانگ لیا، ہر وہ بلائی جس سے اس انسان کو دائمی فائدہ پہنچ سکتا ہے وہ حسنہ ہے، یہ دنیا کی زندگی میں کہ جس جس کو آپ نعمت سمجھتے ہیں، آپ سواری کو نعمت سمجھتے ہیں، گھر کو نعمت سمجھتے ہیں، اچھے بیوی کو نعمت سمجھتے ہیں، نیک اولاد کو نعمت سمجھتے ہیں، اپنے اچھے کاروبار کو نعمت سمجھتے ہیں، اور جو ہے دنیا میں سخی بننے کو نعمت سمجھتے ہیں، حج کرنے کو نعمت سمجھتے ہیں، روزے رکھنے کو نعمت سمجھتے ہیں، صحت مند زندگی گزارنے کو آپ نعمت سمجھتے ہیں، دنیا میں آپ عزت پانے کو نعمت سمجھتے ہیں، ہنسنا نعمت سمجھتے ہیں، گویا کہ ہر وہ چیز جو آپ کو دنیا میں سرخرو کرے، کامیابی دے، دنیا میں جو چیز آپ کو فائدہ پہنچا سکے وہ کیا ہے؟ وہ حسنہ ہے، اور موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کہتے ہیں اے اللہ میری قوم کو دنیا میں ہر بھلائی عطا، صرف دنیا نہیں مانگی، آگے فرمایا وہ فی الآخرت حسنہ، اور دنیا میں آخرت میں بھی بھلائی عطا فرمایا، آخرت میں بھلائی کیا کہ انسان مرا، مرنے کے بعد قبر میں گیا تو قبر کی کشادگی یا آخرت کی بھلائی ہے، منکر نکیر کے سوالوں میں جواب کامیابی یا آخرت کی بھلائی ہے، قبر کا وسیع ہونا، اس کا روشن ہونا، ہاں جی، اور قبر کی تمام نعمتوں کا ملنا، جنت کی طرف ونڈو کا کھل جانا، جنتی خوشبوئیں ملنا، ہوائیں آنا، یہ آخرت کی بلائی ہے، قبر سے اٹھنے کے بعد پل صراط کا سفر خیر و عافیت کے ساتھ گزارنا، پل صراط سے گزرنے کے بعد جو ہے حوض کوثر سے سراب ہونا، میزان پر اپنے اعمال کا اچھا وزن ہونا، نامہ اعمال کا دائیں ہاتھ میں ملنا، چہرے کا قیامت کے دن سفید ہونا، انبیاء اور صالحین کی معیت میں رہنا، حضور کی شفاعت کا ملنا، عرش الہی کا سایہ نصیب ہونا، جہنم کی آگ کا حرام ہونا، جنت کا جو ہے جنت میں جگہ ملنا، یہ سارے کیا ہے؟ یہ آخرت کی بھلائیاں ہیں، تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کیا مانگا؟ اے اللہ میری قوم کو دنیا کی بھلائی بھی عطا فرما اور آخرت کی بھلائی بھی عطا فرما، انا ہدنا الیک، اے اللہ ہم تیری طرف رجوع لائے، تیری بارگاہ میں آئے، انا ہدنا، مومن کو جب دعا کرنی ہو تو اس کا طریقہ بھی بتا دیا، قرآن کا ایک ایک لفظ جو ہے انسان کو گائیڈ کرتا ہے، کہ دعا مانگنا ہو تو یہ نہیں کہ آپ بازار میں کھڑے ہو کر دعا مانگنا شروع کرتے ہیں، وہ بھی قبول ہوتی ہے، آپ اللہ کی بارگاہ میں جہاں بھی دعا مانگیں وہ قبول فرماتا ہے، لیکن بیسٹ طریقہ کیا ہے کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں انا ہدنا الیک، ہم تیری بارگاہ میں حاضر ہوئے، تیری بارگاہ میں رجوع، کیا کہ آپ وضو کریں مسجد میں آئے، مسجد میں نہیں آ سکتے، آپ وضو کریں گھر میں دو نفل پڑھ لیں، اور نفل پڑھ لیں
قرآن کریم کی تلاوت کر لیں، کوئی صدقہ و خیرات کر لیں، کوئی نیکی کر لیں، اس نیت سے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں کچھ مانگنے لگا ہوں، اس کی طرف رجوع لائیں اور پھر آپ دعا کریں. یہ طریقہ ہے جو قرآن مجید نے بتایا. سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کہا انا حضرا الیک، ہم تیری بارگاہ میں حاضر ہیں، اے اللہ ہمیں دنیا کی نعمتیں بھی عطا فرما، آخرت کی نعمتیں بھی عطا فرما، ہمیں عذاب نہ دے. اللہ تعالی جل شانہ نے پچھلی تین دعائیں تو قبول فرمائی. یہ دعا جو ہے اس کو قبول فرمایا لیکن چند شرائط کے ساتھ. آخرت کی بھلائی مانگ رہے ہیں، دنیا کی بھلائی مانگ رہے ہیں، اس کے لیے دیکھیں بنی اسرائیل یہود قوم ہے نا، تو آپ اللہ تعالی جل شانہ نے، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے پہلی تین دعائیں مانگی. ہم لفظوں پر غور کریں، 70 آدمیوں کو زندہ فرما دیا گیا، ان کو بخش دیا گیا، ان کو قتل کرنے کے بعد ان کی بخشش ہو گئی. ورحمنا، ان پر رحم فرما، جب ان کی بخشش ہو گئی قیامت کے دن ان سے اس گناہ کا سوال نہیں پوچھا جائے گا، بخشش ہو گئی، رحم ہو گیا. اب بنی اسرائیل کے لیے موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اس دنیا میں ہر بھلائی ان کو دے، وفی الآخرت، اور آخرت کی ہر بھلائی دے. یہ دعائیں ابھی ان کا جواب نہیں آیا. جیسے قرآن مجید میں موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اور مقامات پہ آیا، اللہ نے فرمایا قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، اے موسیٰ جو تو نے سوال کیا ہم نے اس کا تمہیں جواب دے دیا، اس کا جواب دے دیا جو تو نے مانگا ہمیں دے دیا، وہ کلیئر ہے. قال قد اجیبت دعوتکما، ہارون اور موسیٰ تم میرے دونوں پیغمبروں نے جو کہا ہم نے تمہاری بات کو مان کر ہم نے اس کا جواب دے دیا، کلیئر کہہ دیا. یہاں موسیٰ علیہ السلام دنیا اور آخرت کی بھلائی مانگ رہے ہیں اپنی قوم کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ جل شانہ اس طرح کا کلیئر جواب ان کو نہیں دے رہا. کیا فرمایا اللہ تعالیٰ جل شانہ؟ ارشاد کی بات اس کے جواب میں قال عذابی اصیب بہ من اشاء، فرمایا میرا عذاب میں جسے چاہوں دوں. تم دنیا کی بھلائی مانگتے ہو، آخرت کی بھلائی مانگتے ہو، فرمایا میرا عذاب، عذابی اصیب بہ من اشاء، میرا عذاب جسے میں چاہوں دوں، کوئی مجھے روکنے والا نہیں. چاہوں تو نوح علیہ السلام کے بیٹے کو جو ہے اسلام کی توفیق نہ دوں اور نبی زادے کو اس کے گھر سے باہر نکال دوں اور اس کو عذاب دوں، مجھے کوئی روکنے والا نہیں ہے. چاہوں تو وہ شیطان جو معلم الملکوت ہے، جو فرشتوں میں راہ کرتا تھا اپنی نیکی کے سبب سے، اس کی ساری نیکیاں غارت کر دوں اور اس کو توفیق نہ دوں. میں چاہوں تو جس کو عذاب دوں میں دے سکتا ہوں. ورحمتی واسعت کل شیء، اور میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہے. میری رحمت اتنی بڑی ہے جو ہر مجرم کو اور ہر عاصی کو، ہر نافرمان کو، ہر فرما بردار کو، ہر جن کو، ہر فرشتے کو، ہر انسان کو، ہر عالم میں ہر مخلوق کو میری رحمت گھیرے ہوئے ہیں، اور اس سے اس کو حصہ بھی مل رہا ہے. دنیا میں کوئی مخلوق ایسی نہیں، چاہے وہ اللہ کا منکر ہو یا اللہ کا فرما بردار ہو، وہ نیک ہو یا برا ہو، اس کی رحمت ہر ایک کو مل رہی ہے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت بھی ہر ایک کو مل رہی ہے. اس دنیا میں آپ دیکھتے نہیں، اور خود ہر مسلمان یہ کہہ رہا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ ساری رحمتیں اللہ کی کافروں پر آ گئی. نہیں، ہر بندہ کہتا یہ کہ دیکھو جی جو ان کے ممالک ہیں، جہاں یہ لوگ ہیں، یہ کافر ہونے کے باوجود ان کے پاس اتنی نعمتیں ہیں، اور مسلمان پہ عذاب آتے جا رہے ہیں، یہ ہماری زبانیں کہتی ہیں. تو اس میں کوئی شک نہیں، اللہ کی رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہیں. اور یہی معنی ہے رحمان کا. رحمان اور رحیم میں جو فرق ہے, رحمان کے پانچ روح ہیں, رحیم کے چار ہیں. اور عربی زبان کی یہ خصیت ہے کہ جتنے حروف زیادہ ہوں گے کسی لفظ کے اتنے معنی میں زیادتی ہوگی. جیسے رحیم, اس کا معنی بھی رحم فرمانے والا, اور رحمان کا معنی بھی رحم فرمانے والا. تو رحمان میں پانچ حروف ہیں, رحیم میں چار حروف ہیں. تو عربی جو قاعدہ ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ رحمان میں رحیم سے رحمت زیادہ ہونی چاہیے. تو وہ کیسے ہے؟ تو علماء نے لکھا ہے رحمان کی تفسیر میں, رحمان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی کی رحمت دنیا میں عام ہے, کافر کو بھی ہے اور مومن کو بھی. یہ رحمان کا معنی. اور رحیم کا کیا معنی ہے؟ کہ جب قیامت کا دن آئے گا تو رحمت صرف مسلمانوں کے لیے ہوگی, کافر کے لیے نہیں ہوگی. تو یہ ہے رحیم کا معنی کہ رحمان دنیا والآخرہ, رحمان دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی, لیکن رحیم صرف آخرت میں مومنوں کے لیے خاص ہے. تو ہر دنیا میں ہر کافر کو رحمت مل رہی ہے. ہاں جی, وہ کہتا ہے میں دیکھو, میں اگر میرا مذہب غلط ہوتا, میرا عقیدہ غلط ہوتا, تو اللہ تعالیٰ مجھے اولاد دیتا, اللہ تعالیٰ مجھے یہ نعمتیں دیتا, یہ صحت دیتا, مجھے یہ مال دیتا, مجھے اتنی فراوانی میرے رزق میں ہوتی, اللہ میرے اوپر بڑا خوش ہے. وہ یہ نہیں جانتا کہ اس کی رحمت تو رحمتی واسعت کل شے, ہر ایک چیز کو گھیرے ہوئے ہے. جو اس کو سجدہ نہیں کرتا وہ اس کو بھی رزق دے رہا ہے. چاہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اللہ ہے ہی کوئی نہیں, ہر چیز اپنی نیچر پہ چل رہی ہے. ہم کماتے ہیں تو رزق زیادہ ملتا ہے, نہیں کماتے تو رزق تھوڑا ہوتا ہے. ہاں جی, وہ داریہ ہے, وہ رب کا, رب کے وجود کا ہی منکر ہے, لیکن اس کو بھی اللہ تعالیٰ رزق عطا فرما رہا ہے. جو اس کے رسول کا انکار کرتا ہے, جو اس کی ذات کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے, رب تعالیٰ اس کو بھی بڑی نعمتیں دے رہا ہے. ہاں جی, تو یہ رحمت ہے اس کی. وہ فرماتا ہے رحمتی وسعت کل شیء, میری رحمت ہر شے کو گھیرے ہوئے, ہر چیز کو گھیرے ہوئے, کافر کو بھی گھیرے ہوئے ہیں, مومن کو بھی گھیرے ہوئے ہیں, نافرمان کو بھی گھیرے ہوئے ہیں, فرما بردار کو بھی گھیرے ہوئے ہیں. اس کا مستحق کون ہے؟ اس کا پتہ قیامت کو چلے گا. جو خصوصی رحمت, دائمی رحمت جس کو ملے گی وہ جنت میں جائے گا, اور جو دائمی عذاب میں مبتلا ہوگا وہ دوزخ میں جائے گا. یہاں دنیا میں میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے, ہر آدمی, ہر جو ہر بندہ جو ہے, اور ہر مخلوق میری جو ہے وہ میری رحمت سے حصہ لے رہی ہے. سانس ملتا ہے, صحت ملتی ہے, روزی ملتی ہے, جائیدادیں ملتی ہیں ان کو, دنیا میں صحت ملتی ہے, بیماری نہیں ان کو, ہر طرح کی نعمتیں ملتی ہیں. دنیا کی دولت کی فراوانی ہے, رزق کی فراوانی ہے, نعمتوں کی فراوانی ہے. یہ اس کی رحمت ہے جس نے ہر چیز کو گھیرا ہوا. ایک حدیث پاک میں فرمایا کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے میری رحمتی سبقت علی غضبی, میری رحمت میرے غضب پر سبقت لیے ہوئے. کہ نافرمان کو جو نافرمان اور مجرم گناہگار ہے, اس کا کرتوت اتنا برا ہے, اس کا کام اتنا, فعل اتنا برا ہے کہ وہ ایک سیکنڈ بھی روادار نہیں کہ اس زمین پر اس کا وجود برداشت کیا جائے, لیکن میرے غضب پر میری رحمت جو ہے وہ ثابت ہے, سبقت لے گئی. اس کو ڈیل دی ہے کہ ہو سکتا ہے اس کو سمجھ آ جائے میری بارگاہ میں توبہ کر. آپ لوگ, یعنی ہم کئی لوگوں کو دیکھتے ہیں, سنتے ہیں, کتنے بڑے بڑے جرم کرتے ہیں, انسان ان کو بخشنے کے لیے تیار نہیں. لوگ کہتے ہیں ہمارے ہاتھ میں چڑھے, ہم اسی وقت اس کو ختم کر دیں, لیکن جو اس کو ختم کرنے پر قادر ہے وہ اس کو ڈھیل دے رہا ہے. وہ کیوں دے رہا ہے؟ کہ ہو سکتا ہے اس کو عقل آ جائے, سمجھ آ جائے, یہ میرے رب ہونے کا اقرار کر لے, اپنے گناہوں سے توبہ کر دے, میں اس کے گناہ معاف فرما دوں. یہ اس کی رحمت ہے. سیدنا موسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اے اللہ, میری قوم کو دنیا میں بھی بھلائی دے دے آخرت میں بھی بھلائی دے دے. رب فرماتا ہے میرا عذاب جس کو میں چاہوں دوں, رحمت میری بہت وسیع ہے, عذاب دینے سے مجھے کوئی روک نہیں سکتا. لیکن جو سوال تو نے کیا ہے یہ میں کس کو دوں, بھلائی کس کو دوں؟ برا آدمی تو رحمت کا مستحق نہیں, گناہگار رحمت کا مستحق نہیں, لیکن میں اس کو دے رہا ہوں. جب برا رحمت کا مستحق نہیں, نعمت کا مستحق نہیں, میں اس کو دے رہا ہوں, تو جو نیک ہوگا وہ تو خود ہی مستحق ہے, اس کو تو میں ہر حال میں دوں گا, اس کو تو میں ہر حال میں دوں گا. جب برے کو دے رہا ہوں تو نیک کو کیوں نہیں دوں؟ برا جو ہے وہ عذاب کا مستحق ہے اور مجھے عذاب دینے سے کوئی روک نہیں سکتا, میں اس کو عذاب نہیں دیتا, اس کو عذاب نہیں دیتا, تو نیک کو عذاب کیسے دوں؟ دو باتیں فرمائی نا, میں عذاب دے سکتا ہوں, جب برے کو نہیں دے رہا تو نیک کو کیسے دوں؟ میری رحمت ہر شے پر وسیع ہے, جو رحمت کا مستحق نہیں میں اس برے کو رحمت دے رہا ہوں تو نیک کو کیوں نہ دوں؟ لیکن فرمایا فاسا اکتبھا, غور فرمایا اس جملے پر, فاسا اکتبھا للذین یتقون ویؤتون الزکاۃ والذین هم بآیاتنا یؤمنون. اے موسیٰ, یہ دعا کی قبولیت جو ہو رہی ہے, جو تم نے دو چیزیں مانگی ہیں نا, کہ میری اس قوم کو دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی دے, غور سے سننے والی بات ہے. فرمایا تو ان قریب میں نعمتوں کو ان کے لیے لکھ دوں گا, یعنی جو تو نے مانگا نا مجھے نعمت دے میری قوم کو, تو یہ نعمت جو تو مانگ رہا ہے میں ان کے لیے لکھ دوں گا. کون؟ جب تکون, جو اللہ سے ڈرتے ہیں, جو اللہ سے ڈریں گے یہ ڈرتے ہیں. وہ یوتون زکاتا, اور زکات دیتے ہیں یا زکات دیں گے, ان کو بخشوں گا, ان کے لیے نعمت لکھوں گا. والذین هم بآیاتنا یؤمنون, اور وہ لوگ جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں, یہ آپ کی دعا جو ہے ان کے حق میں قبول کروں گا. آپ نے کہا کہ دنیا میں اور آخرت میں بھلائی دے, اللہ فرماتا ہے میں ان کو دوں گا جن کے اندر یہ تین چیزیں یہ ہوں گی, کیا؟ متقی ہوں گے, ان کے لیے دنیا میں بھی بھلائی آخرت میں بھی بھلائی. متقی کون؟ اللہ سے ڈرنے والے. وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ, اور زکات دینے والے, ان کو دنیا میں بھی بھلائی آخرت میں بھی بھلائی. والذین هم بآیاتنا یؤمنون, اور جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں یا رکھیں گے, ان کو دنیا میں بھی بلائی آخرت میں بھی بلائی. فرمایا ان کو بلائی جو متقی, متقی تو ہوتا ہی وہ ہے جو زکات دے, جو زکات نہ دے نمازیں پڑھتا رہے اس کو آپ متقی کہیں گے؟ وہ متقی نہیں ہے. تو پھر تقوی کے بعد زکات کا ذکر کیوں؟ متقی تو ہوتا ہی وہ ہے جو نماز پڑھے, زکات دے, روزہ رکھے, حج کرے, برے کاموں سے بچے, وہ متقی ہوتا ہے. درس کے بعد انشاءاللہ یاد رکھیں اس کو. متقی جو ہے وہ متقی ہے جو زکات دے, جو زکات نہ دے فرض ہونے بعد, جس پر فرض ہو تو فرض ہی نہیں, جو فرض جس پر زکات فرض ہو زکات نہ دے وہ متقی کس بات کا؟ تو چونکہ یہود کا ذکر ہو رہا ہے, یہود مال کے اتنے پیارے ہیں کہ مسلمان کی شان تو یہ ہے نا کہ مصور دیکھنا تصویر میری یوں بنائی ہو, ادھر حکم الہی ہو ادھر گردن جھکائی ہو. مومن کی شان ہے کہ وہ اس کی نظر میں مال جان کی کوئی وقت نہیں. یہ چونکہ یہود کا ذکر ہو رہا ہے, وہ مال کے بہت پیارے, اس لیے کہا کہ دوبارہ ذکر کیا کہ متقی ہوتا تو وہ جو زکات دے نماز پڑھے. لیکن دوبارہ ذکر زکات کا اس لیے آیا کہ اپنے مال کی پرستش نہ کرے, اپنے مال کو بھی اللہ کے رستے میں خرچ کرے. اس لیے ذکر کیا یہود کے لیے. اور والذین ہم بآیاتنا یؤمنون بھی فرمایا یہود کے لیے کہ تم لوگ تورات کو مانتے تو ہو لیکن جو آیتیں تمہارے فائدے کی نہیں ہیں ان کو کاٹ دیتے ہو، ان کو بدل دیتے ہو. اس لیے کہا والذین ہم بآیاتنا یؤمنون، جو ہماری آیتوں پر بھی مان رکھتے ہیں. اور یہ اشارہ کس طرح فرمایا، اشارہ کس طرح فرمایا کہ اے موسیٰ علیہ السلام تم جو کہتے ہو نا میری قوم کو دنیا اور آخرت میں نعمتیں عطا فرما، یہ نعمتیں ان کو ملیں گی جو متقی ہوں گے، زکات دیں گے، میری آیتوں پر ایمان رکھیں گے. اور وہ کون لوگ ہیں جس کی چوتھی صفت اگلی آیت میں بیان فرمائی؟ یہ تین صفتیں، متقی ہوں گے، زکات دیں گے، ہماری آیتوں پر ایمان رکھیں گے، یہ کون ہوں گے؟ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، یہ وہ لوگ ہوں گے جو غلامی کریں گے اس رسول کی جو نبی ہے اور نبی امی ہے. الذی یجدونہ، یہ وہ ہے جسے لکھا ہوا پائیں گے، مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، جس کا ذکر تورات اور انجیل میں آپ لوگ پائیں گے. تو اس زمرات کون ہے؟ یعنی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد آپ پر ایمان لائے گا وہ متقی ہے، وہ زکات دینے والا ہے، وہ ان تورات کی آیتوں پر اور قرآن کی آیتوں پر ایمان رکھنے والا ہے. جو الذین یتبعون الرسول، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والا ہے، وہ رسول جو نبی ہے، وہ رسول جو امی ہے، وہ رسول جس کا ذکر تم تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہو. تو موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی لیکن شرط کے ساتھ، کہا کہ آپ کی امت میں وہ لوگ جو آج بھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد بھی جو لوگ متقی ہوں گے، زکات دیں گے، تورات کی آیتوں پر ایمان رکھیں گے، اور ان تورات میں اور قرآن میں وہ آیات جو ہم نے نازل کی ہیں ان پر ایمان رکھیں گے، اور چوتھی شرط یہ ہے کہ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے، جن کا ذکر ہم نے تورات انجیل میں ذکر کیا ہے، وہ لوگ دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے. اور جو حضور کی اتباع کر گیا وہ یہودی تو نہ رہا، وہ تو مسلمان اور مومن ہو گیا. تو فرمایا ہم نے یہ جو ہے نا دنیا اور آخرت کی بھلائی یہ کس کے لیے لکھ دی ہے؟ مسلمان کے لیے، ہم اپنے محبوب کی امتی کے لیے لکھ دی ہے. یہی آپ دعا دیکھیں جو انہوں نے کہا کہ دنیا میں بھی بھلائی آخرت میں بھی بھلائی، مومن کیا دعا کرتا ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الآخرت حسنتا وقنا عذاب النار. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ ہمیں دنیا میں ہر بھلائی عطا فرما، یہی موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے. وفی الآخرت حسنہ، اے اللہ ہمیں آخرت کی ہر بھلائی عطا فرما. تو یہ دعا جو موسیٰ علیہ السلام نے مانگی ہے یہ کس کی حق میں قبول ہوئی؟ مومن کے حق میں. فرمایا میں ان لوگوں کے لیے یہ دعا قبول کروں گا جو متقی ہیں. اور متقی کون ہیں؟ متقی ہیں جو زکات ادا کرتے ہیں، اللہ کی آیتوں پر ایمان لاتے ہیں، تین یہ. اور چوتھی اور وہ جو الذین یتبعون الرسول، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں، رسول اللہ رسول کی اتباع کرتے ہیں. یہاں کتنی صفت حضور کے ذکر کی؟ رسول. اور کون سی وصف ذکر کی؟ نبی. اور کون سی وصف ذکر کی؟ امی. اور کون سی وصف ذکر کی؟ الذی یجدونہ مکتوبا، جس کا ذکر لکھا ہوا ہے فی التورات والانجیل، جس کا ذکر تورات اور انجیل میں. رسول کون ہوتا ہے؟ رسول وہ ہوتا ہے جو اللہ کی رسول وہ ہوتا ہے جو اللہ کی طرف سے مخلوق کے لیے آئے، جو مخلوق اور خالق کا رابطہ ملائے، جو فیضان پہنچانے والا ہو، ایک ہاتھ سے اللہ کی طرف سے رحمت لے اور دوسرے ہاتھ سے مخلوق کو دے. اور مخلوق سے ایک ہاتھ سے اس کی گزارشات اس کے گناہ لے کر اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے اور دوسرے ہاتھ سے معاف کرائے. یہ کون ہے؟ رسول جو اللہ کی طرف سے آئے مخلوق کی طرف. اور جو برزخ جیسے قیامت اور دنیا کے درمیان جو برزخ ہے قبر عالم برزخ یہ واسطہ ہے قیامت اور دنیا کا. اسی طرح رسول جو ہے یہ برزخ اور واسطہ ہے مخلوق اور خالق کے درمیان. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا؟ یعنی وہ کامیاب وہ ہے نعمتیں وہ پائے گا جو رسول کی اتباع کرے گا. اور رسول وہ جو خاص اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے مخلوق کی طرف. اور یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو رسولوں کے سردار ہیں، سید العالمین ہیں، سید الرسل ہیں. دوسری وصف حضور کی ذکر کی نبی، جو اتباع کریں گے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. وہ رسول جو ہے وہ نبی بھی ہوگا. نبی کون ہوتا ہے؟ جو غیب کی خبریں دینے والا ہوتا ہے. ہر خبر دینے والے کو رسول نبی نہیں کہتے. آپ باہر سے آئے، آپ نے خبر دی، ہم آپ کو نبی کہیں گے. آپ روزانہ ریڈیو پر خبریں سنتے ہیں، ٹی وی پر خبریں سنتے ہیں، اخبار میں خبریں سنتے ہیں، آپ اخبار ریڈیو ٹی وی کو نبی کہیں گے؟ نبی نابا ان سے مشتق، نبی نابا ان سے مشتق ہے. اور نابا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ وہ خبریں جو انسانی کوش و حواس سے غائب ہوں، وہ خبریں دینے والا جو ہے انسین چیزوں کی خبریں دینے والا، جو انسان کے حواس سے چیزیں دور ہیں ان کی خبریں دینے والا، وہ نبی ہوتا ہے. اس کو نبی کہتے ہیں. یا ایہا النبی، اے غیب کی خبریں دینے والا. وہ مشکات شریف کی حدیث ہے نا، ایک بھیڑیا ایک ریوڑ میں پڑا، اس نے بکری پکڑی، تو یہودی دوڑ کر، چرواہا جو تھا یہودی، اس نے دوڑ کر بکری چھڑا لی. تو وہ ٹینے پر بیٹھ کر جیسے کتا بھیڑیا بیٹھتا کتے کی طرح، یعنی اپنے دونوں بازو آگے سے لمبے کر کے اور اپنی جو ہے نا منڈڑیوں پر بیٹھ کر نا، اس نے چرواہے کی طرف منہ کر کے کہا کہ اللہ نے مجھے رزق دیا تھا، تو نے مجھ سے چھین لیا. عربی زبان میں یہودی سے کہنے لگا کہ اللہ نے مجھے رزق دیا، تو نے مجھ سے چھین لیا. اس کو جو ہے نا وہ حیران ہوگا، کہنے لگا عجیب بات ہے، بھیڑیا ہو کر عربی میں گفتگو کر رہا ہے میرے ساتھ. مشکات شریف کے اندر کہتا ہے میں بڑی عجیب بات ہے، تو بھیڑیا ہو کر عربی میں میرے ساتھ بات کر رہا. اس نے کہا یہ کون سی عجیب بات ہے؟ اگر عجیب بات دیکھنی ہے نا جس پر تمہیں حیرانگی ہو، تو چلا جا ان دو پہاڑیوں کے پیچھے، ایک نبی بیٹھا ہے. حدیث مشکات شریف کے اندر تو حیران ہوتا ہے میرے عربی بولنے پر، اگر تو اور حیرانگی کی بات دیکھنی ہے تو چلا جا ان دو پہاڑیوں کے بیچ میں، ایک نبی بیٹھا ہے جو قیامت کی خبریں دے رہا ہے. اس نے کہا میں چلا تو جاؤں گا، میری بکریوں کا کیا بنے گا؟ اس نے کہا میں اس کی حفاظت کروں گا. تو جا اس رسول کے پاس، تیری بکریوں کی حفاظت میں کروں گا. حدیث پاک تو یہیں تک ہے کہ اس نے کہا کہ اگر تو حیرانگی کی باتیں سننا چاہتا تو جا اس نبی کو مل کر آ جو قیامت کی خبریں دیتا ہے. وہ حیرانگی کی بات ہے، یہ حیرانگی کی بات نہیں کہ میں عربی میں بات کر رہا ہوں. تو یہ آگے شرعہ نے لکھا، جس کی شرعہ نے کہ انہوں نے کہا، اس نے کہا کہ پھر میری بکری کی حفاظت کون کرے گا؟ کہ میں کروں گا، جا. تو جو بیڑیے سے عربی سن سکتا ہے اس کی بات پر یقین بھی کر لیا، اس نے وہ چلا گیا. بیڑیے کے والے اپنے ریوڑ کو کر کے چلا گیا. جا کر دیکھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، واقعی آپ قیامت کی خبریں دے رہے ہیں. تو ایمان لے آئے، مومن ہو گیا. ایمان لانے کے بعد واپس آیا تو بھیڑیا ان کو چرا رہا ہے، وہ بکریاں ٹھیک ٹھاک اپنے ریوڑ جو ہے وہ چر رہا ہے. تو پھر اپنے ہاتھ سے بکری ذبح کر کے کہتا کہ یہ کھا لے. تو نبی جو ہے، ہمیں تو وہ نبی ملا جو فرش پر بیٹھ کر عرش کی خبریں دے رہا ہے. ہمیں تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ملا جو مسجد نبوی شریف کی چٹائی پر بیٹھ کر اس نے آج کے سارے حالات جو 1400 سال بعد آنے والے تھے وہ ایک ایک کر کے کہا کہ مجھے یہ سب نظر آ رہے ہیں، میں سب کو دیکھ رہا ہوں. تو نبی فرمایا جو اتباع کریں گے رسول کی، جو اتباع کریں گے نبی کی. الامی، وہ نبی بھی ایسا جو نبی امی ہے. اب امی جو ہے اس میں منہ پھٹ لوگ جو ہے 1 2 3 جو ہے اس کو جو ایسے الفاظ مانا کرتے ہیں، خدا پناہ دے کہ جو کہنے کے بھی قابل نہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ امی کا ایک معنی وہ بھی ہے جو کسی جس نے کسی استاد کے سامنے اپنا گھٹنا ٹیک کر نہ پڑا اس کو امی کہتے ہیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آدمی ایسے الفاظ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یہ الفاظ استعمال کرے کہ وہ بے ادبی کا حصہ بن جائے. ہاں جی، جیسے آپ کتابیں اٹھا کر دیکھیں، مودودی صاحب نے لکھا ہے اس کو اپنی کتابوں میں، میرے پاس وہ کتاب موجود ہے، کہ عرب کے ایک ان پڑھ چرواہے میں یہ کہنا، ایک ہے امی کا مانا کرنا کہ وہ جس نے کسی انسان سے کچھ نہیں سیکھا، جو ڈائریکٹ جس نے رب سے سیکھا ہے وہ امی ہے. اب بتاؤ میں امی کا کیا مانا ہے؟ امی یا تو یہ ہے، یہ ام سے بنا ہے، یہ وہ جو علماء نے لکھا ہے، جس نے علماء سے پڑھا ہے اس کو پتا کہ علماء نے کیا لکھا، اور جس نے کسی علماء کے سامنے کسی عالم کے سامنے نہیں پڑھا اس کو کیا معلوم کہ امی کا کیا ماننا ہے، یہ کسی الفاظ کی کیا حقیقت اور اصلیت ہے. ام کا مانا، امی کا مانا جو ام القرا کا رہنے والا ہے، ام القرا کا میں رہنے والا ہے. یہ تورات میں بھی لکھا ہے، تورات میں لکھا ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آئیں گے وہ مکے میں پیدا ہوں، مکے میں رہیں گے. ہاں جی، تو مکہ جو ہے اس کا نام کیا ہے؟ ام القرا. ام القرا سب بستیوں کی ماں، یعنی ماں سب سے پہلے ہوتی ہے، اولاد بعد میں ہوتی ہے. تو اس بستی کو ام القرا تب ہی کہا جائے گا جب یہ بستی سب بستیوں سے پہلے ہو. اور رب فرماتا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ مبارکہ وہدى للعالمین، سب سے پہلا گھر خدا کا جو ہے وہ کس میں بنا؟ مکہ مکرمہ میں بنا. کیوں؟ کہ سب سے پہلی بستی جو بنی، سب سے پہلے جو زمین آباد ہوئی، سب سے پہلے جہاں سے پانی سے زمین بننی شروع ہوئی وہ مکہ مکرمہ کی جگہ ہے. تو ام القرا تو اس لیے کہا کہ سب بستیوں کی ماں ہے. تو آپ ام القرا کے رہنے والے ہیں، اس لیے آپ کو کیا کہا گیا؟ امی. بھائی جیسے آپ پاکستانی ہیں، ہے نا پاکستانی، تو پاکستان کا رہنے والا یاد عصمت کی رلا دی پاکستانی، صحیح ہے؟ ہندوستان کا رہنے والا ہندوستانی، امریکہ کا رہنے والا امریکی، یہ نسبت ہو گئی نا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام القرا کے رہنے والے آپ کون ہیں؟ امی. آپ کو مکی بھی کہا، آپ کو مدنی بھی کہا، آپ کو حجازی بھی کہا، آپ کو ہاشمی بھی کہا، آپ کو قرشی بھی کہا، آپ کو یعنی جس نسبت سے تہامی بھی آپ کو کہا، یہ آپ کے کتنے اسماء کرامی ہیں. تو آپ امی بھی اس لحاظ سے ہیں کہ آپ ام القرا کے رہنے والے. دوسرا معنی قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے وعندہ ام الکتاب، اور اس کے پاس ہے ام الکتاب، سب کتابوں کی ماں. اور ام کا معنی کیا؟ یعنی وعندہ ام الکتاب، اس کے بعد اصل کتاب ہے. ام بمانے اصل، جہاں سے ہر چیز نکلی ہو اس کو ام کہتے ہیں. اور آپ کو پڑھے حدیث جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلی مخلوق ہے، اور پھر ساری مخلوق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے پیدا ہوئی. تو آپ اصل ہوئے، اس لحاظ سے آپ کو کیا کہا جاتا ہے؟ امی. کہ آپ اصل ہیں ہر چیز کی، اس لیے آپ کو امی کہا جاتا ہے. تیسری وجہ کہ آپ کو کہا گیا امی کہ آپ ماں والے ہیں، یعنی ماں بھی ایسی ماں جس جیسی ماں اور کوئی نہیں ہے، اس لیے آپ کو امی کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے کہ جیسے آپ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے آپ کی پاک دامن ماں جس نے وصال کے وقت، ابھی آپ نے اعلان نبوت نہیں فرمایا، آپ کی عمر شریف جو ہے ابھی چند سال کی ہے کہ والدہ کا سایہ اٹھتا ہے اور آپ ان اشعار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف ہدایت کی رہنمائی کرتی ہے، آپ کی ماں جو ہے نا اس ماں کے صاحبزادے ام آپ اس کی نسبت سے آپ امی کہلاتے ہیں. ایک معنی اس کا منصوب الی الام، یعنی ہوا علی ما ولدتہ امہ لم یکتب ولم یقرا، ایک معنی اس کا یہ ہے کہ آپ امی کیوں کہلائے، کہ جیسے ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوتا ہے اور اس کا کوئی استاد نہیں ہوتا، اور اس کے بعد جب پانچ چھ سال سات سال کا بچہ ہوتا ہے پھر استادوں کے پاس جاتا ہے، پھر کچھ سیکھتا ہے ماں سے باپ سے استادوں سے ادھر ادھر سے، پیدا ہوتے وقت بچے کو کسی چیز کا پتہ نہیں ہوتا، وہ کسی کا شاگرد نہیں ہوتا. نبی کریم علیہ السلام کو امی کیوں کہا گیا؟ منصوب الی الام، کہ آپ آخر وقت تک اب ماں کی طرح منصوب رہے، کہ جیسے پیدا ہوتے وقت آپ کسی کے شاگرد نہیں، اسی طرح ہم لم یکتب ولم یقرا، آپ نے نہ کسی انسان سے پڑھا نہ سیکھا، ہمیشہ تک ہمیشہ کے لیے آپ اسی طرح رہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے، اس لحاظ سے آپ کو امی کہا گیا کہ آپ امی ہیں. اور ایک معنی آپ کو امی کیوں کہا گیا؟ کہ آپ امت والے ہیں، آپ وہ امت جو 120 صفحے ہوں گی اور اس میں 40 صفحے ہوں گی 1,00,000 + 24,000 نبیوں کی، اور 80 صفحے کس کی ہوگی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو امت والے ہوئے نا، یعنی جس کی اتنی بڑی امت ہے، اتنی بڑی امت کے سردار، اس کو کیا کہا؟ امت والا. یہ امت والا نبی ہے بھائی. اگر ایک امتی پیچھے ہو یا دو امتی ہو تو اس کو کہا جائے گا یہ امت والا. امت کا مطلب ہے کہ دیکھنے سے پتا چلے کہ کوئی امت ہے پیچھے. 80 صفحے ہوں گی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی، تو آپ کی اتنی بڑی امت، اور ایسی امت جن کا ذکر ابھی انشاءاللہ آگے آئے گا جو تورات اور انجیل میں لکھا ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کیسی ہے، کہ ان امتی حضور کے امتیوں کے چہروں سے ایسے نور نکلیں گے جیسے پہلے انبیاء کے انوار ہوئے. ایسی امت کا سردار ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا؟ امی. اس لیے نہیں کہا گیا کہ آپ ان پڑھ، آپ پڑھ نہیں سکتے، آپ دیکھ نہیں سکتے. میں اپنے موضوع سے نکل جاؤں گا اگر میں اس طرف جاؤں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں لکھا اور کہاں آپ نے پڑھا اور کہاں آپ نے لکھنے والے کی درستگی فرمائی. اگر آپ نہیں جانتے تو آپ نے کیوں ان چیزوں کو مٹایا؟ کیسے پتا چلا؟ آپ ایک ان پڑھ کو دکھا لیں اور اس کو کہیں یہاں سے کوئی لفظ مٹایا، جب نہیں پتا وہ کیسے مٹائے گا. اور صلح حدیبیہ میں جب حضرت علی رضی اللہ تعالی نے نہیں مٹایا تو کس سے مٹایا؟ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لفظ کو مٹایا جس کو مٹانا چاہیے تھا. تو کوئی کیسے کہہ سکتا ہے کہ آپ ان پڑھ تھے؟ آپ کو پڑھنے کا نہیں پتا تھا، آپ کو علم نہیں تھا. تو کیا فرمایا؟ کہ یہ وہ لوگ ہیں، وہ لوگ جو اتباع کریں گے رسول کی، جو اتباع کریں گے نبی کی، جو اتباع کریں گے امی کی. کون وہ رسول، نبی اور امی؟ الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، جس کا لکھا ہوا پائیں گے اپنے پاس تورات اور انجیل، جس کو پائیں گے. یجدونہ، یہ نہیں کہ اس کی صفات پائیں گے. یجدونہ، قرآن اس آیت اس لفظ کیا مانا ہے؟ کہ یہ نہیں کہ حضور کی صفات پائیں گے. یجدونہ کا مطلب ہے اس کو پائیں گے لکھا ہوا تورات و انجیل میں. کیا مطلب؟ کہ ایسی واضح نشانیاں حضور کی تورات و انجیل میں ہوں گی کہ جو حضور کی وہ صفات پڑے گا اس کے سامنے رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے حلیہ مبارک اور صورت پوری کی پوری سامنے آ جائے گی، اور جب دیکھے گا کہے گا یہ وہی نبی ہے جس کا ہم تورات میں ذکر پڑا. اسی لیے تو قرآن فرماتا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. حضرت عبداللہ بن سلام سے حضرت عمر فاروق نے پوچھا کہ یہ جو آیت ہے کہ یہود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے تھے پیدا ہونے سے پہلے، حضور کے پیدا ہونے سے پہلے ایسے پہچانتے تھے جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے، یہ کیسے ہو؟ فاروق اعظم نے پوچھا. انہوں نے کہا یہ تو ہے نا، آپ کہتے ہیں کہ ایسے پہچانتے تھے کہ جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں، مجھ سے پوچھو تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا اولاد کو نہیں پہچانتے جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے. فرمایا وہ کیسے؟ کہا اس لیے کہ اولاد کا یقین ماں ہی بتا سکتی ہے کہ یہ باپ کی اولاد ہے. یہ حضرت عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں، ماں ہی بتا سکتی ہے کہ یہ بیٹا کس کا ہے. اس لیے کہا کہ اولاد کا پہچاننا اور بات ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم اولاد سے بھی زیادہ یقین سے جانتے تھے یہ اللہ کا رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے کہ ہم تورات و انجیل میں حضور کے اوصاف دیکھتے تھے، اور کیسے دیکھتے تھے؟ تورات میں بہکی نے دلائل النبوت میں، اور ابن ساکر اور ابن سعد نے اپنے اندر طبقات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں جو ذکر کی ہیں. امام بغوی نے کعبہ بار سے، جو تابعی ہے یہود کے بہت بڑے عالم ہیں، وہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف تورات میں کیسے تھی؟ محمد اللہ کے رسول اور منتخب بندے ہیں، یہ تورات میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور منتخب بندے، چنے ہوئے ہیں، نہ سخت مزاج ہیں نہ بیہودہ گو ہیں. آپ سخت مزاج کیسے ہو سکتے ہیں؟ جو قرآن فرماتا ہے یا رسول اللہ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کفار پر منافقین پر سختی بھی کچھ کی، یعنی آپ اتنے نرم ہیں کہ رب ان کو سختی کا حکم دے رہا. نہ سخت مزاج ہیں نہ بیہودہ گو ہیں. بیہودہ گو کیسے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیہودگی کیسے ہو سکتی ہے علیہ باللہ، کہ آپ کے اندر اتنا شرم و حیا تھا کہ صحابہ جو آپ کی سیرت بیان کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ کواری لڑکی میں اتنا حیا نہیں تھا جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حیا ہوتا ہے. باقرہ لڑکی میں جو ہے، جو پرانی رسم و رواج ہمارا ہے اس میں باقرہ لڑکی جو ہے وہ بڑی حیادار ہوتی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حیا اس سے بھی زیادہ ہے. آپ نہ سخت مزاج ہیں نہ بیہودہ گو، نہ بازاروں میں شور کرنے والے. بدی کا بدلہ بدی سے نہیں دیتے بلکہ معاف فرما دیتے. ہاں جی، بدی کا بدلہ بدی سے نہیں دیتے بلکہ معاف فرما دیتے. یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہے، آپ کی سیرت طیبہ پڑھ کر دیکھیں کہ جس کسی نے بھی آپ سے کچھ کہا آپ نے اس کو معاف فرما دیا. رستے میں کانٹے بچھانے والے، سر پر کوڑا کرکٹ پھینکنے والے، آپ اس کی بیمار پرسی کے لیے جاتے ہیں تو بدی کا بدلہ بدی سے نہیں لیتے بلکہ معاف فرما دیتے ہیں اور درگزر کرتے ہیں. ولادت آپ کی مکہ میں، ہجرت طیبہ میں، ملک آپ کا شام ہوگا اور امت آپ کی ہم مادین ہوگی. ملک آپ کا شام، یعنی کہا کہ پیدا مکہ میں ہوں گے، ہجرت مدینہ طیبہ کی طرف ہوگی، ملک شام ہوگا. یعنی ملک شام کیا ہوگا کہ امت اتنی پھیل جائے گی، آپ کے ماننے والے اتنے پھیل جائیں گے کہ سیریا جو ہے یہ آپ کا ملک ہوگا، یعنی پورا سیریا فتح ہو جائے گا. اور آپ نے دیکھا کہ یہ عراق، سیریا جو آج سیریا ہے، فلسطین، یہ سارا سیریا کہلاتا تھا پہلے. تو گویا کہ کوفہ جو ہے یہ دار الخلافہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو حضور کی امت کا یہ سارا جو ہے ملک شام حضور کی امت میں داخل ہو جائے. ملک آپ کا شام ہوگا، آپ کی امت حمادین ہوگی. حمادین کا کیا مطلب؟ بھوکے رہیں گے تو پھر بھی الحمدللہ کہیں گے، سیر اگر کھا بیٹھیں گے تو پھر بھی الحمدللہ کہیں گے. یہ ہے حمادین کا مطلب، یعنی راحت اور کلفت میں، آرام میں یا تکلیف میں، ہر حال میں اللہ کی حمد بیان کریں گے. یہ حضور کی امت کی خصوصیت بیان کی گئی جو تورات میں ہے، یعنی راحت و کلفت دونوں حالتوں میں اللہ کا شکر ادا کریں گے. ہر بلندی پر چڑھتے وقت تکبیر کہیں گے. اب دیکھیں حج پہ جاتے ہیں لوگ، تو جو ہی بلندی آتی ہے تو تلبیہ پڑھتے ہیں، خبوت آتا ہے نیچے اترتے ہیں پھر بھی تلبیہ پڑھتے ہیں. یا آپ دیکھ رہے ابھی یہاں جب آدمی کوئی اٹھتا ہے، نیک آدمی جو بھی مذہبی آدمی ہوتا ہے اٹھتا ہے، یا کوئی بھی آدمی اٹھتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے اٹھتے ہوئے نا، اللہ اکبر. یعنی حمادین اٹھتے ہوئے، چڑھتے ہوئے، بلندی پر چڑھتے ہوئے، ہر حال میں اللہ اکبر کہیں. وہ آفتاب کے سایوں پر نظر رکھے گی. آفتاب، سورج، کی حضور کی امت کی خصوصیت تورات میں کہ سورج کے سایوں پر نظر رکھے گی تاکہ اس کے ذریعے اوقات کا پتہ لگا کر نمازیں اپنے وقت میں پڑھا کر. کہ سورج جو ہے یہ نکلنے سے پہلے فجر پڑھنی ہے، سورج ڈھل گیا ہے اتنا سایہ چلا جائے تو پھر ہم نے زور پڑھنی ہے، اتنا سایہ ہو جائے تو پھر ہم نے عصر پڑھنی ہے، سورج غروب ہو جائے تو مغرب پڑھنی ہے، سورج اتنا نیچے چلا جائے تو عشاء پڑھنی ہے. تو اب جو آدمی نمازوں کی احتیاط نہ کرے، جو کہہ کے اکٹھی ساری پڑھ لیں، وہ حضور کی امت بننے کا شوق نہیں رکھتا نا. فرمایا گیا کہ نمازوں کو اپنے ٹائم میں پڑھنے والا، سایوں کو دیکھ کر اس کی پہچان کر کے نماز پڑھنے والا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی شان ہے کہ وہ ان لوگوں میں سے ہوگا جو آفتاب کے سایوں پر نظر رکھے گا، نماز ٹائم پر پڑھے گا. وہ اپنے نچلے بدن پر تہبند استعمال کریں گے، یعنی جو ہے نا نچلا بدن، یہاں دھوتی باندھیں گے، سلوار باندھیں گے، یعنی یہ نہیں کہ پورا ایک ہی لباس پہن کر نیچے سے ننگے رہیں گے. حضور کی امت کی یہ خصوصیت بھی آنی ہے کہ وہ جو نچلا حصہ ہے اس پر تہبند یا دھوتی، تہبند کا لفظ استعمال کیا کیونکہ اس وقت سلوار دھوتی نہیں تھی، سلوار تو سرکار دو عالم علیہ السلام کے زمانے سے شروع ہوئی، اور آپ نے بھی چونکہ تہبند باندھی ہے، سلوار پسند فرمائی ہے، باندھی نہیں ہے، تو اس لیے فرمایا کہ نچلے بدن پر تہبند استعمال کریں گے. وہ اپنے ہاتھ پاؤں کو وضو کے ذریعے پاک صاف رکھیں، یعنی حضور کی امت کی یہ شان ہے کہ جب بھی صفائی کا خیال رکھیں گے تو وضو کریں گے، اکثر باوضو رہیں گے تو ہاتھ پاؤں کے صاف رہیں گے. ان کا اذان دینے والا فضا میں بلند آواز بلند کرے گا. جو ان کی امت میں مؤذن ہوگا تو وہ ایسے ہوا میں ہی اذان دیتا رہے گا، یعنی اس کے یعنی کو مقصد اس کا یہ کیا ہوگا، یعنی کیونکہ سامنے آدمی ہے جس کو بلا رہا ہے، فضا میں وہ اپنی آواز کو بلند کرے گا اور لوگ جو ہے دیکھو نا، لوگ سنیں اس کی اذان کو یا نہ سنیں، جیسے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ میں کوئی ابو قبیس پر چڑھ کر اذان دوں تو سنے گا کون؟ رب نے فرمایا تم اذان دو، میں ان کو سنا دوں. تو جہاں بھی کوئی تھا، ماں کے رحم میں، والد کے صلب میں، اس نے وہاں سنا، ٹھیک ہے نا، اور وہ حج کرے گا. اب اسے دیکھیے، فضا میں مؤذن اذان بلند کرتا ہے، آپ گھروں میں اذان نہیں سنتے لیکن آ جاتے ہیں، آ جاتے ہیں نا، اذان تو نہیں سنی آپ لیکن آپ آ جاتے ہیں. یہ فرمایا کہ وہ مؤذن جو ہے فضا میں آواز دیتا رہے گا، لیکن اس کی برکت کیا ہوگی کہ مومن جو ہے اپنے گھروں سے نکلتے آئیں گے کہ نماز پڑھنی ہے، وہ نماز کے لیے آ جائیں گے. جہاد میں ان کی صفیں ایسی ہوں گی جیسے نماز باجماعت پڑھتے ہیں. جب جہاد میں صفیں کریں گے, صفیں سیدھی کریں گے تو پتر بتر نہیں ہوں گے. رات کو ان کی تلاوت اور اللہ کا ذکر جو کریں گے وہ آوازیں اس طرح گونجیں گی جیسے شہد کی مکھیوں کا شور ہوتا ہے. مومن کی یہ شان ہوگی ان کی امت کی کہ رات کو گھروں میں ذکر الہی کریں گے, قرآن کی تلاوت کریں گے. یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی تعریف ہے, آپ کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی تعریف ہے. دوسری کتاب ابن سعد ابن ساکر میں حضرت سہل جو حضرت خیسمہ کے غلام ہیں وہ نقل کرتے ہیں. حضرت سہل فرماتے ہیں میں نے خود تورات میں دیکھا, سونی سنائی بات نہیں, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ پست قد ہوں گے, یعنی چھوٹا قد آپ کا نہیں ہوگا, نہ بہت لمبے ہوں گے, آپ کا درمیانہ قد تھا, سفید رنگ دو زلفوں والے ہوں گے. یہ جو کہتے ہیں نا کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ, جو اگلے دن بھی کوئی صاحب کہہ رہے تھے کہ مٹی جب جو ہے کھنکھناتی ہوتی ہے تو وہ کالی ہو جاتی ہے, اس لیے سارے نبی کالے ہیں, کالی مٹی سے پیدا ہوئے سارے نبی کالے ہیں. تو یہ امریکہ مسلم کہتے ہیں کہ سارے نبی کالے ہیں اس لیے وہ جو ہے ہم بھی کالے ہیں. اور یہ انصار اللہ کی کتاب دیکھیں نا, یہ جو سب وے میں کتابیں بیچتے پھرتے ہیں, عطر وغیرہ بیچتے ہیں, انہوں نے کتاب ایک میرے پاس ہے, جتنے نبی بنائے سب کالے, اور کہا کہ یہ سب کالے نبی ہیں اس لیے ہم بھی کالے ہیں. تو تورات میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفید رنگ, سفید رنگ دو زلفوں والے, یعنی آپ نے اس طرف زلف اور آپ کی اس طرف زلف تھی, ان کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دونوں قدوں کے درمیان پیچھے سے تھوڑی سی جگہ اتنی جو ہے وہاں سے گوشت ابھرا ہوا اور اوپر بال تھے, اس کو مہر نبوت کہتے ہیں, اور وہ نشانی تھی آپ کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں, اس کو مہر نبوت کہتے ہیں. صدقہ قبول نہ کریں گے, آپ ہدیہ کھائیں گے صدقہ آپ پر, اس لیے آپ کی اولاد پر بھی زکوٰۃ اور صدقہ حرام ہے. سید کو صدقہ دینا, ہاشمی کو صدقہ دینا, یہ زکوٰۃ دینا یہ ناجائز ہے, صدقہ قبول نہیں فرمائیں گے. حمار اور اونٹ پر سواری کریں گے, یعنی آپ یعنی گدے پر آپ کی زیادہ سواری ہے, اونٹ پر سواری آپ کی ہے, اگرچہ آپ نے گھوڑے پر بھی کی ہے لیکن زیادہ سواری آپ نے اونٹ اور گدے پر کی. ہو سکتا ہے کسی اور آیت میں گھوڑے کا ذکر بھی ہو. بکریوں کا دودھ خود دھو لیا کریں گے, آپ خود بکری کا دودھ دھوتے تھے. پیوند زدہ کرتا استعمال فرمائیں گے, یعنی آپ کے کرتا جو تھے اس میں پیوند لگے ہوتے تھے, اور جو ایسا کرتا ہے وہ تکبر سے بری ہوتا ہے. یعنی اگر کسی کے کپڑے میں پیوند لگا ہوتا ہے نا تو اس میں تکبر نہیں ہوتا, اس لیے اگر تکبر ہوتا تو پھر وہ چاہے چوری کر کے ہی اپنا نیا لباس پہنتا, وہ نیا لباس پہن کر. تو یہ جو ہے نا یعنی کسی بھی کبھی کبھی کپڑا پھٹ جائے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں اس کو پیوند لگا کر پہننا, یہ بھی سرکار دو عالم علیہ السلام کی سنت ہے, اس سے انسان میں تکبر نہیں آتا. ہمارے جبا جراب پھٹ جائے, کرتا پھٹ جائے, سلوار پھٹ جائے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری یہ توہین ہے کہ ہم یہ جو ہے نا کپڑا پھٹا ہوا یا پیوند لگا ہوا یا سلا ہوا پہن کر ہم باہر نکلیں گے, لوگ کیا کہیں گے. ارے آپ کے نبی کی تو تعریف ہو رہی ہے کہ وہ پیوند زدہ کپڑا پہنتے تھے, اسی لیے ان میں تکبر نہیں تھا, اور ہم نہ پہنے تو ہم خود جو ہے تکبر کو جگہ دیتے ہیں. وہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ہوں گے اور ان کا نام احمد ہوگا. اندازہ لگائیے یہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر تورات میں. سبحان اللہ. اسی طرح اور بڑا ذکر ہے حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے, آپ کے یعنی یہ ایک اور جو ہے حضرت وہب بن منبر رضی اللہ تعالیٰ نے, اللہ تعالیٰ نے زبور میں داؤد علیہ السلام کو وحی فرمائی
کہ داؤد آپ کے بعد ایک نبی آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا، میں کبھی ان پر ناراض نہیں ہوں اور وہ میری کبھی نافرمانی نہیں کریں گے، اور میں نے ان کے لیے ان کی اگلی پچھلی خطائیں معاف کر دی. یا تو یہ لکھا ہے نا، یہ ترجمہ ایکچولی سورت فتح کیا ہے، انا فتحنا لك فتحا مبینا لیغفر لك اللہ ما تقدم من ذنبك وما تاخر. وامان عرض نے کیا کیا جو صحیح ہے، کہ آپ کی برکت سے پہلوں کی اور پچھلوں کی خطائیں معاف فرما دی. یس، یہ صحیح مفہوم ہے. ان کی امت امت مرحومہ ہے، میں نے ان کو وہ نفل دیے جو میں نے پہلے انبیاء کو دیے. ہے نا، ہم سلام پھیر کر بھاگ جاتے ہیں، نفل نہیں پڑھتے. اللہ فرماتا ہے داؤد علیہ السلام، میں نے اپنے محبوب کی امت کو وہ نفل دیے جو میں نے پہلے نبیوں کو نفل دیے تھے، اور ان پر وہ فرض عائد کیے جو پہلے انبیاء پر لازم کی تھی. بات یہ جو آپ فرض پڑھتے ہیں فجر زور وغیرہ کے، یہ پہلے نبیوں پر، یہ ایک ایک نبی پر ایک ایک نماز فرض تھی جو سارے نبیوں کی فرض اور سارے نبیوں کے نفل ملا کر حضور علیہ السلام کی امت کو سارے نماز دی. تو اس لیے سنتے ہیں نفل، فرائض، وتر سب پڑھا، یہاں تک کہ روز محشر وہ میرے سامنے اس حالت میں آئیں گے کہ ان کا نور پہلے انبیاء کے نور کی طرح ہوگا، حضور کی امت کے افراد کا نور ایسا ہوگا جیسے پہلے انبیاء کا نور ہے. اے داؤد، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت کو تمام امتوں پر فضیلت دی، میں نے ان کو چھ خصوصی چیزیں عطا فرمائی جو پہلی امتوں کو نہیں دی. ایک تو یہ کہ خطا اور نسیان پر ان کو عذاب نہیں ہوگا. کوئی چیز آپ بھول گئے، کام کرنا تھا، عبادت کرنی تھی، آپ بھول گئے، نسیان ہو گیا، آپ کو یاد نہیں، کبھی نہیں یاد آئی یا بعد میں یاد آئی، تو اس بھول پر آپ کو عذاب نہیں ہوگا. مثلا آپ ایک نماز بھول گئے، نسیان ہو گیا، ابھی تک آپ نے نہیں پڑھی اور آپ کو یاد بھی نہیں، اس نماز کا پوچھا بھی نہیں جائے گا. یہ پہلی امتوں میں لکھا، یہ صرف حضور کی امت کی خصوصیت ہے. جو گناہ ان سے بغیر ارادے کے صادر ہو گیا اس کی مغفرت مجھ سے طلب کر، جب ان کو پتا چلے گا تو مجھ سے معافی مانگیں گے تو میں ضرور معاف کر دوں. بغیر ارادے کے گناہ ہو گیا، اب گناہ کا پتا چل گیا، زبان سے نکلے گا اللہ معاف کر دے، ہمیں پتہ نہیں تھا، میں معاف کرتا ہوں. جو مال وہ اللہ کی راہ میں مجبوراً نہیں، خوشی سے خرچ کریں گے، میں ان کی اسی زندگی میں اس کو اس سے زیادہ دوں. یعنی آپ جو میری امت، میرے محبوب کی امت زندگی میں خوشی سے مال خرچ کرے گی، میں ان کو اس سے زیادہ دے دوں گا اور ان کے جیتے جاگتے دے دوں گا. جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے، وہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں، میرے محبوب کی امت جب یہ پڑھے گی کسی مصیبت کے وقت، میں اس مصیبت کو رحمت، مغفرت، صلات بنا کر جنت کی طرف اس کی رہنمائی کروں گا. وہ جو دعا مجھ سے مانگیں گے میں ان کی دعا قبول کر لوں گا، دعا قبول کر لوں گا. کیسے؟ یا تو جو اس نے مانگا ہے میں بالکل بیان ہی وہی دے دوں گا اگر اس کے لیے وہ بہتر ہے، اور اگر اس کے لیے وہ بہتر نہیں ہے تو میں اس کی دعا قبول کر لوں گا، لیکن اس کو جو ہے اس کو دکھانے کے لیے یا ظاہر کرنے کے لیے میں قیامت کے دن اس کا اثر ظاہر کروں گا. کیونکہ دنیا میں اگر اس کے لیے فائدہ نہیں ہے اس دعا کے قبول کرنے میں، تو میں دعا قبول کر لوں گا، اس کا اثر قیامت میں زیادہ اجر و ثواب دے کر اس دعا کو ظاہر کروں. اب اندازہ لگائیے، ایسی امت، ایسا نبی ہو اور ہم پھر سستی کریں، نمازیں چھوڑ دیں، اخلاقیات ہمارے گرے ہوئے ہوں، حضور کی سنتوں پر ہم عمل نہ کریں، قرآن مجید ہم نہ پڑھیں، تو پھر ہم کتنے لوس میں، کتنے نقصان میں جا رہے ہیں. تو کیا فرمایا؟ اے موسیٰ،
جو تو نے دعا کیا میں نے قبول کر لی، لیکن ان لوگوں کے لیے جو متقی ہیں، جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں، جو اتباع کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو نبی ہیں، امی ہیں، جن کا ذکر ہم نے تورات اور انجیل میں کیا، ایسا ذکر کیا کہ جس کے ذکر کو دیکھ کر، جن کی اوصاف کو دیکھ کر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیتے ہیں. اور یہ وہ رسول ہے اور حضور کی صفت ہے، یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، جو بھلائی کا حکم دیتے ہیں. کس کا حکم دیتے ہیں؟ بھلائی کا. بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے پڑھے، آپ نے ہمیشہ بھلائی کا حکم دیا، اچھا کرو اور برے سے روکا، برائی سے روکا. تو گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ پاک میں اور صحابہ کے دور میں جو حکم صحابہ نے دیا، جو حکم تابعین، یعنی پہلی سنچری میں جو لوگ تھے جن کو حضور نے بہترین زمانہ فرمایا، اس دور کی بھلائیاں جو ہیں، اس دور کے جو احکامات ہیں، اس دور میں جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے، وہ آج بھی ہمارے لیے مشعل راہ. وہ ایک ہی زبان ہے، بھلائی کا حکم دے گا، برائی سے روکے گا. وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، ستھری چیزیں ان کے لیے حلال فرمائے گا، یہود کے لیے اور اپنے ماننے والوں کے لیے ستھری چیزیں حلال فرمائے گا اور گندی چیزیں ان پر حرام فرمائے گا. اب دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی طیبات حلال فرمائی؟ یہ یہود جو تھے یہ اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے تھے، یہ طیبات ہے، پاک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے ان کو پاک حلال فرمایا، فرمایا یہ حلال ہے، اس کو کھاؤ. یہود نے اپنے اوپر اس کو حرام کیا ہوا تھا. وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور جو بری چیزیں ہیں جو لوگ پیتے تھے ان کو حرام فرمایا، یہ شراب، سود، یہ بری چیزیں جو تھیں، جو رائے تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حرام فرمایا. شراب کو ہمیشہ کے لیے حرام فرما دیا، پہلی ساری امتوں میں یہ لوگ پیتے تھے، یہ گندی چیز تھی، اس وقت بھی یہ گندی تھی لیکن حلال تھی. اس کو ام الخبائث، ام الفوائش، ام الکبائر کہا گیا. سب بڑے گناہوں کی ماں ہے، سب برائیوں کی ماں ہے، سب بے حیائیوں کی ماں ہے شراب، لیکن جائز تھی. اللہ فرماتا ہے کہ میرا رسول وہ جس جو خبیث چیزوں کو حرام فرماتا ہے، یہ خبیث تھی، اس کو حرام فرماتا ہے. سود لیتے تھے، سود کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام فرما دیا. پاکیزہ چیزیں تھیں جن کو وہ نہیں کھاتے، اپنے پر حرام کر دیتے تھے، اس کو حضور نے حلال فرمایا، فرمایا اس کو حلال کریں گے، حرام خبائث چیزوں کو حرام کریں گے. وَيَدَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ، اور میرا رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہے جو یہود سے جو بوجھ تھا اس کو اتار دے گا. والاغلال، اور گلے کے پھندے جو ہیں، اللتی کانت لین، جو ان کے گلے میں پڑے ہوئے تھے، ان کو اتار دے گا. یہود پر گلے کے پھندے اتار دے گا اور ان پر سے بوجھ اتار دے گا. بوجھ کیا تھا؟ کہ یہ بوجھ تھا کہ جب ان کا ہاتھ گناہ کرتا، ہاتھ کو کاٹنا پڑتا، پھر توبہ قبول ہوتی. کوئی آدمی کسی کو قتل کرتا، اس کے بدلے میں اس کو قتل کیا جاتا، پھر اس قتل کا گناہ معاف ہوتا. آدمی کا کپڑا پلید ہوتا، اس کپڑے کو کاٹ دیا جاتا، دھونے سے وہ پاک نہ ہوتا. مال غنیمت یا صدقہ کرتے تو اس کو پہاڑوں پر رکھتے، آگ اٹھا کر کھا لے جاتی، اس کو جلا دیتی، ان کے کام نہ آتا، یہ بوجھ تھا ان کے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بوجھ کو اتار دیا. کیا گناہ ہو گیا، زبان سے توبہ کر لو، دل سے توبہ کر لو، گناہ معاف. کپڑا پلید ہو گیا، اس کو دھو لو، کپڑا پاک. کسی عضو سے گناہ سرزد ہو گیا، اللہ کی بارگاہ میں زبان سے توبہ کر لو، گناہ معاف. پہلے انبیاء کے ادوار میں جب تک عبادت گاہوں میں جا کر نماز نہ پڑھو، نماز نہیں ہوتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بوجھ اتار دیا. جہاں بھی نماز کا ٹائم ہو جائے، مصلی بچھاؤ، قبلے کا بھی نہیں پتا، گیس لگاؤ کدھر قبلہ ہے، نماز پڑھ لو، تمہاری نماز قبول ہے. یہ حضور نے بوجھ اتار دیا نا، کتنے بوجھ اتار دیے، کتنا ہلکا فرما دیا امت کے احوال کو. اور گلے کے پھندے، ان کے گلے کے پھندے ان کو بھی اتار دیے. ہفتے والے دن وہ شکار نہیں کر سکتے تھے. حضور نے فرمایا میری امت میں داخل ہو جاؤ, ہفتے کے دن بھی جاب کرو, جمعے کے دن بھی جاب کرو, صرف جمعے کے ٹائم میں نماز کے لیے تھوڑا سا وقت دے دو, جمعے کے بعد جاؤ گے تو رزق میں زیادہ برکت ہوگی. تو یہ جو ان کے گلے میں کھندے پھندے پڑے ہوئے تھے, بوجھ ان کے اوپر تھا, یہ سب کچھ جو ہے قتل جب ہوتا تو قتل کے بدلے میں اس کو قتل کیا جاتا, فرمایا یہ بھی ختم کر دیا گیا. عورتوں کو مینسز کے ایام میں عورت کے ہاتھ سے پانی نہیں پیتے تھے, اس کے ہاتھ سے روٹی نہیں کھاتے تھے, اس کو گھر سے نکال دیا جاتا تھا یا دوسرے گھر میں رہنے کے, اتنی پلیت سمجھا جاتا تھا اس کو کہ اس سے بات کرنا بھی جائز نہیں سمجھا جاتا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کبھی پلیت نہیں ہوتا, اس کے ہاتھ سے کھا سکتے ہو, پی سکتے ہو, گھر میں رہ سکتے ہو, سوائے اس کے جس کو قرآن نے فرمایا یس الونا کدن مہید کل ہوا ازن فا تازن نصاب نن مہید, سوائے اس چیز کے جو جس کا قرآن نے ذکر فرمایا, فرمایا تم عورت جو ہے اسی طرح گھر میں رہ سکتی جیسے تم رہ سکتے. تو یہ سب جو ہے بوجھ اتار دیا, ان کے گلے کے پھندے اتار دیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ حضور کی تعریف ہوئی کہ وہ کون نبی ہیں. اب آگے فرمایا فل, چار چیزیں ذکر کی امتیوں کے لیے کہ تم کامیابی کیسے پا سکتے ہو جب تم میں چار چیزیں ہوں. فلذین آمنوا بہ, تم ایمان لاؤ ایسے رسول کے ساتھ. کیا کہا پہلی چیز, کیا کہی؟ ایمان لاؤ. فلذین آمنوا بہ, تم ایمان لاؤ اس رسول کے ساتھ. وعزروہ ہو, اور اس کی تعظیم کرو, اس کی تعظیم کرو, یہ دوسری بات ہے. وَنَصَرُوا ہو, اور اس کی مدد کرو, تین چیزیں. وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, اور اس نور کی پیروی کرو جو ان کے ساتھ اترا, یعنی قرآن مجید فرقان حمید پر عمل کرو. جب یہ چار چیزیں تم میں ہوں گی تو تم فلاح کامیابی پا جاؤ. کیا کیا؟ ایمان لا ان کے ساتھ, ان کی تعظیم کرو, ان کی مدد کرو, اور قرآن مجید جو ان پر نازل ہوا اس کی اتباع کرو. جب یہ چار چیزیں تم کرو گے اولئک هم المفلحون, تو اللہ تعالیٰ تمہیں فلاح اور کامیابی عطا فرمائے گا. چونکہ وقت ختم ہو چکا ہے اس لیے اس میں بہت کچھ ابھی کہنا باقی ہے. ابھی ترجمہ کیا میں نے اس کا مفہوم, بہت کچھ بیان کرنا باقی ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت اور آپ کی تعظیم کے سلسلے میں, ایمان اور مدد کے سلسلے میں, اور اتباع کے سلسلے میں. اگلا درس جو آ رہا ہے اس میں بھی اسی کے ساتھ ریلیٹڈ کچھ چیزیں ہیں, تو انشاءاللہ اس درس میں یہ بات مکمل ہوگی. اگلے درس میں بھی ضرور تشریف لائیں تو بقیہ جو ہے اگلے درس میں عرض کیا جائے گا. اللہ تعالی ہم تمام کو نبی کریم علیہ السلام کی غلامی اور محبت نصیب فرمائے, اور سرکار دو عالم علیہ السلام کی اس امت مرحومہ جس پر اللہ تعالی کے کروڑ ہاں فضل و کرم ہیں اور نعمتیں ہیں, اللہ تعالیٰ اسی امت میں ہمیں قائم و دائم رکھے, اور اسی امت میں ہماری موت واقع ہو, اور قیامت کے دن اٹھیں تو حضور علیہ السلام کی امت میں ہمارا شمار ہو. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی حبیبنا شفینا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.